معروفة فقهاء شهداء عزاداران سيد الشهداء جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے آپ کے اور ہمارے مرحومین کے سارے صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ طرف ہوں گے. سمجھنے لگتے ہیں کبھی کسی خواب و خیال کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں اور اسی بنیاد پر کچھ انسانوں کی زندگی انتہائی اعلیٰ اہداف کے اوپر خرچ ہوتی ہے، کچھ انسانوں کی زندگی بہت پست اہداف پر خرچ ہوتی ہے، اور کچھ انسان آخری وقت تک سراب اور ایک دھوکے کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اسی سے انسانوں کی قیمت بھی بنتی ہے۔ جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ انسانوں کی قیمت سوائے اس کی کچھ نہیں بن پائے گی کہ انہوں نے کس ہدف کا اپنی زندگی کے اندر ارادہ کیا ہوا اور وہ کتنے پرخلوص تھے اپنے کام کے اندر۔ اے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو تصور کرے جس نے اپنی زندگی میں دین کو نہیں سمجھا، نہیں سمجھ پایا کسی بھی وجہ سے، جنگلوں میں تھا، صحراؤں میں تھا، نبوت کا پیغام اس تک نہیں پہنچا، جو پورے خلوص سے اس کو صحیح سمجھ میں آیا اس پر عمل کرتا رہا، پورے خلوص سے سمجھ میں آیا اس کے اوپر عمل کیا، اپنے آپ کو اس کا پابند رکھا، اپنی خواہشات کے مقابلے میں جس کو صحیح سمجھ رہا تھا اس کا ساتھ دیتا تھا۔ آئے خدا اس بندے کو نبوت نہ پہچاننے کے نتیجے میں جہنم میں ڈالے گا؟ شہید متعلی کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ یہ روایات موجود ہے، کثرت سے روایات موجود ہیں کہ خدا نے اپنی بندگی کے لیے صرف عقل دی ہے، عقل کے ذریعے سے انسان پہچان سکتا ہے کہ اللہ کی بندگی کس چیز کے اندر ہے۔ اگر وہ تمام تر خلوص کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ نہ پہنچ پائے اس حقیقت کی طرف، تو جس حقیقت تک پہنچا ہے اسی پر امتحان دے پائے گا جتنا اس کی عقل میں آیا۔ مثلاً آپ خود تصور کریں، اگر ہمارا امتحان اس حقیقت پر ہو جس پہ انبیاء پہنچے تھے تو ہم سے کون اس امتحان میں کامیاب ہوگا؟ ہم سب اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ لہٰذا خدا نے اتار اس حقیقت کے تحت ہمارا امتحان نہیں لے گا جس پر انبیاء فائز تھے اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ، ہم سب کا امتحان اس حقیقت پر ہوگا جس تک ہمارا دماغ پہنچ گیا تھا، اس سے ہمارا امتحان ہوگا کہ تمہیں جو یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی تم نے پرخلوص جدوجہد کر کے اس حقیقت کو حاصل کرنے کی کیا کوشش تھی، اور اگر کسی مظلوم فکری طور پر مظلوم انسان کو حقیقت نہیں سمجھ میں آئی جتنا اس کو سمجھ میں آیا اتنا اس کا امتحان ہے۔ اگر ہمارے پاس روایات موجود ہیں، کسی نے پوچھا کہ اے امام یہ دیوانوں کا امتحان کیسے ہوگا جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے؟ امام نے فرمایا کہ اگر کسی دیوانے کے پاس بس اتنی عقل ہو کہ دوسرے انسان کو پکڑ کر نہیں مارنا ہے اسی پہ امتحان ہوگا، کہ اتنا تو سمجھ گیا تھا نا کہ دوسرے انسان کو پتھر نہیں مارنا ہے، مارا یا نہیں مارا اس پہ امتحان ہوگا۔ اب ہمارا انبیاء پہ امتحان نہیں ہو سکتا، اس کا ہم پہ امتحان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنا ہم نے سمجھ لیا تھا عقل کے ذریعے سے اتنا وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ درود بن محمد رحمۃ اللہ۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اچھا اب اس حقیقت کے مقابلے میں ممکن کوئی یہ کہے کہ بھئی پھر اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے حقیقت کو کم کشف کریں، چونکہ جتنا حقیقت کو کم سمجھیں گے امتحان چھوٹا رہے گا۔ امتحانوں میں شاید اس سے بڑھ کر کوئی امتحان نہیں ہے کہ اگر عقل دی تھی تو استعمال کیوں نہیں کی، اس سے بڑھ کر کوئی امتحان نہیں۔ آپ خود تصور کیجئے، آپ اپنے وجود کا پورے کا جائزہ لے لیجئے اور دیکھیے اس میں سے کون سا حصہ ہوا ہے جس کو خدا نے اپنی روح تعمیر کیا ہے۔ کہ خدا نمتال حضرت آدم کے معاملے فرماتا ہے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور جب میں اس میں اپنی روح سے پھونکوں تو تم اس کے سجدے میں گر جانا۔ تو ہمارے وجود کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم روح خدا میں سے تعبیر کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ کہتا ہے میری روح میں سے جب میں پھونکوں، ہمارے پورے وجود کے اندر، ہمارے جسم اعضاء جسمانیہ کے اندر، ہماری روح کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جس کو ہم اللہ کے وجود سے تعبیر کر سکیں۔ اور اس کا مطلب بھی ظاہر ہے، ہم تسامحاً عرض کر رہے ہیں کہ ہم ظاہر کہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی روح، اللہ کی روح نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ خدا نے قرآن کریم میں فرمایا من روحی میری روح میں سے، تو ہم اس کا ترجمہ یہ کر پائیں گے میرے وجود میں سے۔ تو اس خدا کے وجود میں سے کون سی چیز ہے؟ جو کچھ مادے سے ہے وہ اتنا پست ہے کہ وہ خدا کی روح وجود سے متصل ہو ہی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ فنا ہے سب کا سب۔ ہمارے وجود میں ایک چیز جو باقی رہنے والی ہے وہ ہماری روح ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ بس یہی وہ شریف اور عظیم چیز ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی پر ہمارا سارا فخر بنتا ہے۔ اور اس کی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے کہ اس میں کشف کی صلاحیت ہے، اس میں کشف کی صلاحیت ہے۔ متعدد وسائل پروردگار عالم نے کشف کے رکھے ہوئے، یہاں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کائنات کے پیچھے دنیا کو کشف کرنا صرف حق کے ذریعے ہی ممکن نہیں ہے، اور بھی بہت سارے راستے ہیں. بالکل ایسے جیسے اگر کوئی کیمسٹری کے رولز کو سمجھنا چاہتا ہے تو کیسے دیندار ہی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں، بے دین بھی سمجھ سکتا ہے. بے دین بھی چاہے تو کیمسٹری کے رولز کو اپنے طور پہ سمجھ سکتا ہے. اتنے بے دین لوگوں نے نہیں معلوم کیمسٹری کے کون کون سے قوانین سمجھنی. تو یہ جو مادی دنیا کے پیچھے دنیا موجود ہے، کیا اس کے اندر کوئی بے دین بھی پہنچ سکتا ہے؟ ہاں پہنچ سکتا ہے. صرف ایک مشکل ہوگی، وہ یہ کہ اس کو مشقت بہت زیادہ کرنی پڑے گی، دوسرا یہ کہ ایک حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اور اگر ہم چاہیں تو خدا مطالع ہمیں اجازت دیتا ہے. ہم سے مطلب کیا ہے؟ وہ جو اللہ کی بندگی کرے، اس کو یہ فرماتا ہے کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بناتا ہوں. اور یہ عجیب و غریب حدیث قدسی ہے، اور یہ معنوی کمالات کی گویا ایک انتہا کو ظاہر کر رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ واقعا اطاعت خدا پر آ جائے. اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطاعت واجبات میں بھی، اطاعت مستحبات میں بھی، اور پھر کوئی مباح نہ کرے. پھر کوئی مباح نہ کرے، جو کچھ بھی کرے، یا واجب کرے یا مستحب کرے، پھر کوئی مباح نہ کرے. اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ پھر مباح، جیسے سونا مباح ہے، کوئی مباح نہ کرے تو کیسے ہوگا؟ بغیر سوئے کیسے رہے گا؟ نہیں، وہ سوئے گا ہی اتنا جو مستحب میں شمار ہوگا، سوئے گا ہی اتنا جو واجب میں شمار ہوگا، اس سے زیادہ کرے گا ہی. لہٰذا بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ یہ لوگ کس طرح اس کی پریکٹس کرتے ہیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنے لگیں گے، یا واجب کریں گے یا وہ کریں گے جس کو خدا نے پسند کیا ہوگا، کوئی مباح کام بھی انجام نہیں دیں گے. کھانے میں سے، پینے میں سے، بس ہم کتنا کھائیں گے؟ بس اتنا کھائیں گے جس پہ زندہ رہیں گے. کتنا مال اپنے پاس رکھیں گے؟ اتنا مال اپنے پاس رکھیں گے جس پہ زندگی گزرے. اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. ہم ظاہر ہے یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ اس کے اوپر چلیں گے. مشکل ہے کہ ہم لوگ چل پائیں. ابھی ہماری داستان حرام میں پھنسی ہوئی ہے کہ ہم حرام سے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. اصل یہ ہے کہنے کا مطلب کہ راستہ بہت وسیع ہے. اگر کوئی راستے کے اوپر چلنا چاہے تو اس کے لیے راستہ بہت وسیع ہے. کمالات بہت زیادہ ہیں. حقائق کو کشف کرنے کی دنیا بنی ہوئی ہے. اور جو میں چند دن پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا چلوں اس کی مناسبت سے، جتنی بھی حقیقتیں ہم جیسا انسان کشف کر سکتا تھا اور نہیں کیوں، جنت میں اسے کشف کیے بغیر نہیں جائے گا. اس کو سب کشف کرنی ہے. یہاں نہیں کرے گا، برزخ میں کرے گا. یہاں آسانی سے کرے گا، وہاں سختی سے کرے گا. یہ کیا مثال دوں اس کی؟ مثال اس کی ایسی دی جا سکتی ہے کہ ایک بچے سے کہا جائے کہ بھائی تم یہ جو فائنل ایگزامس تمہارے 12 مہینے بعد ہو رہے ہیں، تم اس میں اپیئر ہو جاؤ اور اس میں پاس ہو جاؤ. اگر نہیں ہوا تو پھر وہی امتحان تمہیں 2 مہینے کی تیاری میں دینا پڑے گا. برزخ میں بالکل الٹا ہو جائے گا. یہاں پہ کم وقت میں ہے، برزخ میں لمبی مدت ہو جائے گی. تو یہ وہ کام ہے جو کرنے ہیں. اس کے سوا کوئی چارے کام نہیں ہے. میں جب تک اس بات کو نہیں سمجھ پایا تھا تو اپنے آپ پر تعجب کرتا تھا. اپنے اندر میرے دماغ میں حیرانگی ہوتی تھی کہ اللہ نے جو واجبات رکھے ہیں وہ کتنے ہیں. آیا بس یہی واجب ہے کہ نماز پڑھ لی ہے اور اس میں بہتری کیا ہوگی؟ وہی کہ اولے وقت پڑھوں، اور بہتری کیا ہوگی؟ وہی کہ سنتیں بھی پڑھوں، نوافل بھی پڑھوں. بس یہی ہے اللہ کے واجبات. پھر سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ تو آغاز ہے. اور وہ جو اصل دنیا ہے، وہ ان واجبات کے پیچھے جو کشف حقائق ہونے ہیں کی طرف سے، وہ اصل واجبات ہیں. اب آپ خود تصور کریں، انصافاً اگر پوچھیں تو 100 نماز پڑھنے والوں میں سے شاید 80 کو نماز میں مزہ نہیں آتا. ارے واقعاً اللہ کی بارش کی ہوئی نماز وہی ہے جس میں مزہ نہیں آتا؟ آیا واقع جو ہمیں سکھا رہے ہیں کہ نماز پڑھو، ان کو بھی لطف نہیں آتا؟ ان کو تو اتنا لطف آتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، تیر بھی لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہوں. ہمیں کیوں نہیں لطف آتا؟ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہماری نمازیں صحیح ہوتی تو اس میں کچھ چیزیں ہم پہ کش ہونی چاہیے. چونکہ نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، وہ مزے اور لطف نہیں آ رہے ہیں، اور ہم اس واجب نماز کی سختی کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے واجب تو کر ہی دیا نا، جہنم میں تو نہیں جانا ہے، تو ہم اس کو انجام دے ہی دیں. چاہے سخت لگے، چاہے نرم لگے، چاہے اول وقت پڑھیں، چاہے تاخیر سے پڑھیں، چاہے دل سے پڑھیں، چاہے جبر سے پڑھیں. لیکن اگر یہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہوتا تو پھر ہم لطف میں کہیں اور ہوتے، پھر ہم اس میں مزہ لے رہے ہوتے. اور اس لطف و مزہ کے نتیجے میں پھر دنیا کے کامیاب ترین انسان اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے. اس لیے اس چیز کو قربان نہ کرتے، کوئی دعوت بھی دیتا تو نہ کرتے، یہ تمام حقائق ہمارے سامنے کبھی نہ کبھی کشف ہونے ہیں. اچھا اب ایک آخری بات اس سلسلے میں، اگر اب تک کشف نہیں ہوئے تو اب کیا کریں؟ دو راستے ہیں، یا تو ایسی چلائیں اور دنیا سے رخصت ہو، ایسی چلائیں گے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر وہ ہوگا جو مولا نے فرمایا، راستہ بہت سخت ہے. مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس امید پہ چلا رہے ہیں کہ نہیں راستہ آسان ہے، اور وہ جو راستے کے باخبر امام ہیں وہ کہہ رہے ہیں آسان نہیں ہے، بہت سخت ہے. اپنی بات پہ توجہ دوں کہ راستہ آسان ہے، یا ان کی بات پہ توجہ دوں جو راستے کے امام ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں راستہ سخت ہے؟ ہمارا نفس یہ کہہ رہا ہے کہ راستہ آسان ہے، اور ہمارا امام یہ کہہ رہا ہے کہ جو راستے کے باخبر نہیں کہ راستہ آسان نہیں ہے، راستہ سخت ہے. تو وہ سخت راستے کے لیے تیاری کر دیں. یہ تمام حقائق ہمارے سامنے ہیں. درود بھیجے محمد والے والے. اب اس کے آخر میں کیا کیا جائے؟ کیا مثلا نومیدی نعوذ باللہ اختیار کی جائے کہ راستہ بہت سخت ہے اور ہم نے تیاری بھی نہیں کی ہے تو اب آگے کیا ہوگا؟ ہمیں بہت ساری چیزیں خدا تعالیٰ نے امید دلانے کے لیے دی ہیں، لیکن ایک شرط کے اوپر، محنت کرو، محنت کرو. اللہ کے رسول، میں اس واقعے سے بہت درس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. عجل جوادی عمری کی کتاب میں ایک دفعہ تذکرہ ہوا تھا اس کا، روایت کا. اللہ کے رسول نے کہیں پر کسی مزدور سے دیوار بنائی، وہ آیا، اس نے دیوار بنائی. جب وہ دیوار بنانے کے لیے آیا تو حسب دستور اسلام اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کتنے پیسے لوگے؟ کہنے لگا کہ آپ نبی ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے میں آپ سے پیسے لوں. سمجھا نہیں، بتاؤ کتنی اجرت ہوگی؟ اس نے اصرار کیا کہ نہیں لوں گا. نبی نے تھوڑا سا اصرار کیا، وہ نہیں مانا. پھر نبی نے فرمایا چلو تم بناؤ دیوار. اس نے دیوار بنائی تو اللہ کے نبی وہیں پہ کھڑے ہو گئے، گویا تھوڑا سا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہ اکیلا کام کرے گا، تھوڑی سی باتیں کی. باتوں میں اس نے اچانک سر اٹھایا اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا، اللہ کے نبی آپ دعا کریں میں جنت میں چلا گیا. تو میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ بڑا تیز ہوشیار آدمی تھا، اس نے سوچا نبی سے چند سکے نہ لوں، جنت کا پروانہ دے دوں. کسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا میں دعا کروں گا تم عمل کرو. مفتے کا نہیں، میں دعا کروں گا تم عمل کرو. عمل کرو گے جنت میں جاؤ، عمل نہیں کرو گے نہیں ہو پائے. ہاں کچھ غلطیاں ایسی ہیں ہماری جس کو سوائے اس کے کہ وہ سنبھالیں کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن کوئی یہ کیا ہے کہ میں عمل کے راستے سے باہر آ جاؤں گا اور وہی سنبھال لیں گے سب کچھ، یہ نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی جس کے گویا ایک طرح کے کام انہوں نے نبی کے لیے کر رہا ہے، تب بھی نبی فرماتے ہیں کہ نہیں میں دعا کروں گا تم عمل کرنا، تو ہم کیسے اس سے بری و ذمہ ہو سکتے ہیں؟ ہم اس راستے میں چلنا ہے، محنت کرنی ہے، اور جو محنت کرنی ہے وہ ہمارے سامنے مولا نے بیان کر دی ہے. وصیت اور نصیحت میں مولا امیر المومنین کی ذات پر، نبی خدا کی ذات پر درود بھیجے محمد. اور انتہائی نفیس روایت ہے جس میں نفس کے مختلف حالات کو اہل بیت نے بیان کیا ہے. تو اس میں تشبیہ اس طرح سے دی گئی ہے جیسے نفس، جیسے انسان کا بدن ہوتا ہے، کبھی مرا ہوا ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی سو رہا ہوتا ہے، کبھی سو رہا ہوتا ہے، کبھی سست ہوتا ہے، اور کبھی چاقو چوبند ہوتا ہے. تو یہ چند حالتیں بنتی ہیں. ایک دفعہ انسان جو صحیح و سالم میں چاقو چوبند ہے، ایک دفعہ انسان صحیح و سالم ہے چاقو چوبند نہیں ہے، سست ہے. ایک دفعہ صحیح ہے لیکن سو رہا ہے. ایک دفعہ انسان صحیح نہیں ہے، بیمار ہے. ایک دفعہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، مر گیا. اس کے مقابلے میں روح کو اس سے تشبیہ دی ہے کہ روح بھی ایسی ہے. مردہ روح کون سی ہے؟ جو خدا کی منکر ہے. فرمایا خدا کی منکر روح مردہ روح. بیمار روح کون سی ہے؟ جس کو اپنے عقیدے میں شک ہے، اس کی روح بیمار. اچھا بیمار انسان کیسا ہوتا ہے؟ صحیح ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا، تھوڑا بہت دل جڑ لیتا ہے، صحیح کام نہیں کر سکتا. آپ بیمار ہو، جس دن آپ کو کام کرنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے. جس کے عقیدے میں شک ہو اس کی روح ہے بیمار. پھر ایک وہ ہے جو بیمار تو نہیں ہے لیکن سو رہا ہے. فرمایا سوتا ہوا انسان وہ ہے جیسے غافل انسان ہوتا ہے. ویسے تو صحیح سالم ہے توجہ دے گا تو کام کرے گا، تبھی اس کی روح غافل ہے. کس بات کی غفلت میں؟ دولت کے نشے میں، دنیا کے نشے میں، خواہشات کے نشے میں، اس سے غافل ہو گئی. تیسری چوتھی حالت یہ تھی کہ ہے تو صحیح سالم لیکن سست پڑا ہوا انسان، کسی بھی وجہ سے سست پڑا ہوا. تو فرمایا اگر علم سے محروم رہو گے، حکمت سے محروم رہو گے، تمہاری روح سست پڑ جائے گی. یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بہت اچھی حالت میں یہ ہوگا کہ کچھ ارواح چاقو چوبند ہوں گی، اس کے نتیجے میں بہت آگے جائیں گی. کچھ ارواح سست پڑی ہوئی ہوں گی حکمت نہ سننے کے نتیجے میں، مولا کی حکمت کے ذریعے سے ان کی سست ارواح کو چستی ملے گی. کچھ ارواح سو رہی ہوں گی غفلت کے نتیجے میں، اس کلام بیدار کے نتیجے میں ان کی روح کو بیداری ملے گی. کچھ ارواح نعوذ باللہ وہ ہوں گی جو شک میں مبتلا ہوں، تو امام کے کلام ان کو یقین تک پہنچائے. اور یہاں پر انشاءاللہ کو ایسا نہیں ہوگا کہ جو مردہ روح کے ساتھ ہے وہ بھی آئے گا. یہ امیر المومنین کے کلام کے نتیجے میں ہم پر اثر ہوگا. اس سلسلے کی آخری بات، ہر انسان پر تاثیر ایک ہی کلام کی مختلف ہوتی ہے، اور وہ اس کی تیاری کے حساب سے ہوتی ہے. آپ نے جو بلاغت پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی تیاری کر لیا، تھوڑی سی تیاری کر لیا. اسی طریقے سے جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو اذان اور اقامہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو تیار کر لو، اسی طریقے سے نہج البلاغہ پڑھنے لگے، قرآن کریم پڑھنے لگے، تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کر لیں تاکہ یہ متون میرے اور آپ کے اوپر اثر انداز ہو جائے ان شاء اللہ. امام فرماتے ہیں ٹھہرو، اندھیرا چھٹنے دو، گویا میدان حشر میں سواریاں اتر ہی پڑی ہیں. تیز قدم چلنے والوں کے لیے وہ وقت دور نہیں کہ اپنے قافلے سے مل جائے. اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص لیل و نہار کے مرکب پر سوار ہے، وہ اگرچہ ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے مگر مسافت طے کیے جا رہا. یہ تشبیہ بہت عجیب تشبیہ ہے. جو شخص لیل و نہار کی مرکب پر سوار ہے، یعنی جو شخص دن اور رات کے چکر میں مبتلا ہے، یعنی مادی دنیا میں. دن اور رات کا چکر صرف مادی دنیا کے اندر ہے، مادی دنیا سے نکل کے دن اور رات نہیں. کیوں؟ دن اور رات کسے کہتے ہیں؟ ہم دن اور رات کہتے ہیں سورج اور زمین کی موومنٹ. مادی دنیا میں موومنٹ نہیں ہے. جب مادی دنیا میں موومنٹ نہیں ہے تو پھر دن اور رات بھی نہیں. تو پھر کیوں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے زمین آسمان کو چھ دن میں خلق کیا؟ زمین آسمان میں تو خوبصورت بھی شامل ہے، تو پھر چھ دن میں کیسے خلق کیا؟ تو ہم وہاں پہ کہتے ہیں وہاں دن کا مطلب اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم ہے، وہاں پہ دن کا مطلب ڈے نہیں ہے بلکہ ایک پیریڈ آف ٹائم ہے. عربی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا. تو دن کا مطلب نہیں ایک چوبیس گھنٹے ایسے آئیں گے، نہیں، یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا. اس مراد وقت ہے، نہ کہ دن. جب جو شخص لیل و نہار کے مرکب پر سوار ہے، یعنی جو اس مادی دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، وہ اگرچہ ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے ہیں لیکن مگر مسافت طے کیے جا رہا ہے. مثلا اگر آپ ابھی اسی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے اتنی دیر سے، آپ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے، تو کیا آپ موومنٹ نہیں کر رہے؟ زمین تو ہل رہی ہے، آپ موومنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. تو اگر میں اور آپ اس مادی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں معنوی اعتبار سے، تو کیا ہم اور آپ واقعی ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ مولانا فرما رہے ہیں ایک جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے، یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے موت کی سمت. وہ حرکت نہیں کرے گا لیکن وجود تو موت کی سمت بڑھ رہا ہے، وہ تو نہیں رکے گا. فرما رہے جو شخص لیل و نہار کے مرکب پر سوار ہے، وہ اگرچہ ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے ہیں مگر مسافت طے کی جا رہا ہے، سفر تو طے ہو رہا ہے اور سفر کی منزل کیا ہے؟ موت. اس طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ یقین کے ساتھ جانے رہو کہ تم اپنی آرزوؤں کو پورا کبھی نہیں کر سکتے، اور جتنی زندگی لے کر آئے ہو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور تم بھی اپنے پہلے والوں کی راہ پر ہو، جس طرح پہلے والے آئے اور مر گئے اور ان کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوئی، تمہاری بھی ساری خواہشات پوری نہیں ہوں گی. اچھا بھائی، یہ جملہ کو ہمارے خیال میں مثلاً کیا بہت امیر جملہ؟ ہاں، اتنا امیر ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹی ہو اور آپ کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو امیر مومن کا یہ جملہ پڑھ لیجیے گا، ساری خواہشات میں پورا نہیں ہونا. خود مولا امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا؟ کیا مولا کی خواہش تھی کہ نعوذ باللہ جنگ سفین کے اندر وہ نتیجہ نکلے جو نکل آیا؟ نہیں. امام فرما رہے ہیں کہ تم ہمیشہ ذہن میں رکھنا، یہ یقین کے ساتھ جانے رہو کہ تم اپنی آرزوؤں کو کبھی پورا نہیں کر سکو گے. یہ مادی دنیا محل نزاع ہے، ایک کی خواہش ہوتی ہے دوسرے کا ٹکراؤ ہوتا ہے. وہ جنت ہے جہاں سب کی خواہشیں پوری ہوں گی. فیہ ما تشتہی الانفس وتلذ العیون، یہ جو مادی دنیا ہے یہ محل نزاع ہے، یہاں ٹکراؤ ہوتا ہے. آپ کہیں ساری دنیا کی دولت تجھے مل جائے، اپنی اولاد کو دعا کریں تو ساری دنیا کی دولت اگر اس کو مل گئی تو باقی بےچارے فقیر ہو جائیں گے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اچھا اب تمہاری ماں تمہیں یہ دعوت دعا دے رہی ہے کہ ساری دنیا کی دولت اس کو مل جائے، تو سامنے والوں کی پتہ نہیں کتنی مائیں جو دعا دے رہی ہیں ساری دنیا کی دولت اس کو مل جائے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا سب کی دعائیں پوری کرے تو پھر بالآخر دولت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور یہی دولت ہے جو تقسیم ہوگی. تو یہ محل نزاع ہے، دنیا ہے یہ. اس دنیا کے اندر سید الشہداء کمال پہ پہنچ رہے ہیں اور ان کا قاتل بدبخت ہے. یہ محل نزاع یہاں پہ اسی طریقے سے چلا. اب میں چاہوں اس دنیا میں میری ساری خواہشات پوری ہو جائیں، کیسے ہو سکتی ہیں؟ انبیاء کی نہیں ہوئی ہیں، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہی اگر جان لیں تو دل کو سکون ہو جائے گا جب مصیبتوں میں پڑیں گے، نہیں بس. اس کے بعد مولا کسب معاش کے عنوان سے ایک نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں. اس یہ نصیحت جو ہے وہ بہت چند ہی جملات پر مشتمل ہے لیکن بہت اہمیت ہے میرے خیال میں. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. لہذا طلب میں نرم رفتاری اور کسب معاش میں میانہ روی سے کام دو. طلب میں نرم رفتاری دکھاؤ. نرم رفتاری دکھاؤ کیا مطلب؟ کسی بھی چیز کو ایسے طلب نہ کرو کہ نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا، نہیں تمہاری آرزویں پوری نہیں ہوں گی. لہذا کسی بھی طلب کے پیچھے ایسے مت مرو کہ جیسے نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. طلب کرو، کوشش کرو، لیکن میانہ روی کے ساتھ، نرم رفتاری کے ساتھ. اچھا طلب میں نرم رفتاری دکھاؤ اور قصب معاش میں کیا کرو؟ اب مثلا قصب معاش میں کوئی 14 گھنٹے لگا رہے ہیں، کوئی 16 گھنٹے لگا رہے ہیں، مولا کیا کروا رہے ہیں؟ قصب معاش میں میان روی سے کام لو. زندگی کی ساری جد و جہدیں پیسے کے پیچھے مت لگاؤ، یہ کام نہیں کرنا. فرما رہے طلب میں نرم رفتاری دکھاؤ، آرزویں ہونی چاہیے. انسان اگر آرزویں نہ ہو تو بستر سے ہی نہیں اٹھے گا، پھر تو ساری زندگی پڑا رہے گا. پھر وہ آرزو تو ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، لیکن طلب میں نرم رفتاری ہونی چاہیے، کسی چیز کے پیچھے مرنا نہیں چاہیے اس طرح سے. اور قصب معاش میں میانہ روی، قصب معاش میں 24 گھنٹے قصب معاش میں لگا رہے اس میں نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اکثر طلب کا نتیجہ مال گنوانا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی قصب معاش میں بہت شدت دکھائے اور خدا کا بندہ ہوا تو خدا اسے مال سے محروم کر دے گا. اچھا آپ کہیں گے ہم نے اتنے بڑے بڑے دولت کے پجاری دیکھے، صبح سے شام تک دولت مانگ مانگ کے کرتے رہتے ہیں، ان کو ملتی رہتی ہے، وہ اللہ کی بندگی سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. اپنا حساب ان کے ساتھ مت جوڑیے گا. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اللہ کے منکر ہیں، اگر یہ کوئی خوبی کریں گے خدا اس دنیا میں ان کا حساب پورا کرے گا. آپ کا حساب جدا ہے، آپ کا حساب اللہ نے کچھ اور رکھا ہوگا. اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے سب ادھر چلے جائے، سب بھاگ رہے ہوتے ہیں، کہتے تم مت جاؤ، تو کہتے ہیں مجھے کیوں محروم کرو؟ کہتا ہے تمہارے لیے کچھ اور رکھا ہے، ان سب کو جانے دو. خدا نے انسانوں کو کچھ کو کہیں اور بھیجا ہے، آپ وہاں مت جائیں، آپ کا ہمارا حساب کچھ اور رکھا ہوگا. کیا نشانی ہے کہ ہمارا حساب کچھ اور رکھا ہے؟ ان کو امام حسین کی محبت کیوں نہیں دی گئی؟ ہمیں اگر ہمارا حساب کچھ اور نہ ہوتا تو سید الشہداء کا ذکر وہ کر رہے ہوتے، پھر ہم نہیں کر رہے ہوتے. طلب میں نرم رفتاری، قصب معاش میں میانہ روی. 16-16 گھنٹے، 18-18 گھنٹے اپنے آپ کو کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہفتہ طلب کرو. کیوں؟ فرمایا کیونکہ اکثر طلب کا نتیجہ مال کا گنوانا ہوتا ہے. بہت زیادہ طلب کرو گے تو کیا ہوگا؟ مال نہیں آئے گا بلکہ جائے گا. اور یہ ضروری نہیں، اس کو غور فرمائیے گا، یہ ضروری نہیں کہ رزق کی تلاش میں لگے رہنے والا کامیاب ہی ہو. فرمانے کی ضروری نہیں ہے کہ جو رزق کی تلاش میں ہر وقت لگا رہتا ہے یہ کامیاب ہی ہو جائے. امام فرمانا کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یعنی عید الاضحیٰ کی تلاش میں ہمیشہ لگا رہے گا، یہ کامیاب نہیں ہوگا. اور قد و کاوش میں اعتدال سے کام لینے والا محروم ہی رہے، یعنی جو اس کی طلب میں میانہ روی دکھاتا ہے وہ محروم ہو جائے. بس فرمانے قانون یہ نہیں ہے کہ جو مال کو بہت زیادہ طلب کرے گا اسے مال ملے گا، اور جو مال کو طلب کرنے میں میانہ روی دکھائے گا وہ محروم ہو جائے گا. امام فرمانے نہیں، قانون الٹا ہے. جو کسب معاش میں اپنی شرعی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے میانہ روی بھی دکھائے گا اس کو مال زیادہ ملے گا، اور جو کسب معاش میں اپنی شرعی ذمہ داریوں سے تجاوز کرے گا اس میں بہت زیادہ آگے بڑھے گا، اسے مال نہیں ملے گا. اور قد و کاوش میں اعتدال سے کام لینے والا محروم ہی رہے. اچھا، اب ایک اور نقطے کی طرف اشارہ ہے. فرمایا جب تم مال بہت زیادہ طلب کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں ذلت بھی دکھا دیتے ہو. جب مال بہت طلب کرنے پر آ جاؤ تو ذلت دکھاتے ہو، اور امام فرمانے ذلت کا سودا نہیں کرنا. ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلندر سمجھو. کسب معاش میں آنے والی ذلت کو قبول نہ کرو. ہر ذلت سے، اب ذرا تصور کیجیے، بہت جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے. ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلندر سمجھو، اگرچہ وہ ذلت تمہاری منمانی چیزوں تک تمہیں پہنچاتے ہیں. کچھ ایسی ذلتیں ہوتی ہیں جو اگر انسان اٹھا لے تو اپنی منمانی چیزوں تک پہنچ جاتا ہے. امام فرمانے تم وہ ذلتیں مت اٹھانا، چاہے وہ ذلت تمہیں منمانی چیزوں تک پہنچا رہی ہو مت ذلت اٹھاؤ. ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو. حیحات من الذلہ، ذلت تم سے دور ہے. سر کٹائیں گے ذلت نہیں لیں. جو یہ پیغام دے کہ ہم سر کٹائیں گے ذلت نہیں لیں گے، وہ چند سکھوں پہ ذلت دینے کا درد دیں گے. وہ کہاں سے اپنے ماننے والوں کو کہیں گے کہ چند سکے لے کر ذلت ملو. وہ فرماتے ہیں ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلندتر سمجھو، اور وہ ایسی ذلت جس کے نتیجے میں تم اپنی بعض خواہشات کو حاصل کرو، اس ذلت کو حاصل مت کرنا، اگرچہ وہ ذلت تمہاری منمانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے. کیوں؟ کیونکہ اپنے نفس کی عزت جو کھو دے گا اس کا بدل کوئی حاصل نہیں ہو سکے. نفس کی جو عزت کھو دی تو پھر کچھ نہ ہوا، پھر اس کے بدل میں کچھ نہیں ملتا، چاہے سکے کتنے ہی ملتے ہیں. دوسروں کے غلام نہ بن جاؤ جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا، آزاد بنایا ہے. اور اب آخر میں ایک اور اسٹیٹمنٹ، یہ سب قوانین حیات ہیں. کاش ہم لوگ اپنی یونیورسٹیز میں انہیں پڑھانا شروع کر دیتے تو ہمارے جوان باعزت ہوتے، ہمارے جوانوں کو پتا ہوتا ان کی زندگیاں کہاں گزرنی چاہیے. ہم لوگ یونیورسٹیز میں اسکلس پڑھا رہے ہیں، ٹیکنیکس پڑھا رہے ہیں، لیکن زندگی کے اصول نہیں پڑھا رہے، کہیں پر بھی نہیں پڑھا رہے. اور یہ ہمارے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز کا بہت بڑا ایک نقص ہے جس کو کوئی پورا نہیں کر پا رہا فی الحال. دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد خلق کیا. اور ابھی دیکھیے گا، اس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں ہے جو برائی کے ذریعے حاصل ہو. اس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں ہے جو برائی کے ذریعے سے حاصل ہو. یعنی کیا مطلب؟ کوئی آدمی کہے گا میں پیسہ کماؤں گا، اس پیسے سے دین کو ترقی دوں گا، ہاں اس پیسے کو کمانے میں برائی کروں گا. امام فرما رہے ہیں اس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں ہے جو برائی کے ذریعے سے حاصل ہو. ایسی بھلائی کہیں کام نہیں ہے جو تم نے برائی کے ذریعے سے حاصل کی. اور اس آرام اور آسائش میں کوئی بہتری نہیں ہے جس کے لیے ذلت کی دشواریاں جھیلنی پڑی ہیں. صبح سے شام تک ذلت اٹھاتا ہے، اس کے بعد ذلت اٹھانے کے نتیجے میں دولت کماتا ہے، اور اس سے بہت بڑے لگژریس گھر کے اندر آسان و آرام اور آسائش سے رہتا ہے. امام فرمانے اس آرام اور آسائش میں کوئی بہتری نہیں ہے جس کے لیے ذلت کی دشواریاں جھیلنی پڑ رہی ہیں. تو تم ذلت کی دشواریاں مت جھیلو چاہے تمہیں آرام و آسائش میسر نہ ہو. یہ بہت واضح بیان ہو گیا. ایک شخص تھا بنی عباس خلفا کے زمانے میں، اور وہ بڑا مستند عالم تھا اور بہت احتیاط کرتا تھا. تو بادشاہ نے اس کو ایک دفعہ اپنے دربار میں بلایا، کہنے لگا میں نہیں آؤں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ علماء کو سلاطین کے دربار میں نہیں جانا چاہیے. بہت احتیاط کرنے والا تھا. تو وہ بادشاہ بڑا جزبز ہوا کہ اس نے اس طرح سے ہماری بے عزتی کی. تو اس کے وزیر نے کہا کہ سرکار آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ کہا اس سے کہو کہ یہ ہمارے شہزادوں کو پڑھائے، اور اس سے کہو کہ یہ ہمارا چیف جسٹس بن جائے قاضی القضاۃ. کہا یہ دونوں مانے گا. کہا ابھی تو دربار آنے کو ہی تیار نہیں ہے. کہنے کا یہ دربار بھی آئے گا اور دونوں پوسٹ آپ سے آ کے مانگے گا. کہا چلو کرو. تو اس نے پیغام بھجوایا عالم کو कि तुम आप ऐसा कीजिए फाजिल को आजाद कर दीजिए चीफ जस्टिस। उसने कहा मैं तो दरबार में नहीं आना चाहता, मैं चीफ जस्टिस काम बनूं। उसने कहा चले चीफ जस्टिस नहीं बनते, हुकूमत की मनसब है, शहजादों की मुअल्लिम बन जाइए। उसने कहा कि मैं मेरा इरादा ही नहीं है कि मैं महल में जाऊं, और तुम्हारा बादशाह अपने बच्चों को मेरे मदरसे में नहीं भेजेगा, इसलिए मैं मुअल्लिम भी नहीं बन सकता। बहुत इज्जत में सोचने वाला था। उसने कहा अच्छा ऐसा है, अगर आप इस तरह से ना करते रहे तो हम इसरार करते रहेंगे, एक दफा आकर हमारे साथ खाना खा। कहने कहा चलो एक दफा खाना खा दी। साहब उसने बुलाया, दस्तखान बिछाया और ऐसा बिछाया कि लोग क्या देखेंगे। वो तशरीफ लाए, दस्तखान पे बैठे, शाम को आए और बादशाह से कहा मैं दोनों पोस्ट देने को तैयार हूं। साहब ये हो गया, दोनों पोस्ट ले ली। एंड क्या, दोनों पोस्ट देने कमाना शुरू कर दिया। अब एक एक पोस्ट के ऊपर दसियों हजार उनको दिरहम मिलने लगे। उस जमाने में 8,000 दिरहम में बहुत बड़ा घर मिल जाता था, 6 से 8,000 दिरहम बहुत बड़ा घर होता था। मैंने कई रिवाजात देखे कि 6,000 में 8,000 दिरहम में घर हो जाता। तो साहब इसको कई दसियों हजार दिरहम इसको महीने के मिलना शुरू हो गए, शहरिया पैसा जो मिलता था। तो एक दफा इस तरह कई पोल्ट्रियां, क्योंकि 10-10,000 की पोल्ट्रियां होती थी मामला, उस जमाने अगर कोई बड़ी पोल्ट्री होती थी, 1,000-1,000 की पोल्ट्री होती, 100-100 की होती थी, तो वो उसने कई 10,000 की पोल्ट्रियां लेके जाता था अपने घर पे। तो एक दफा खजांची के पास अगले दिन आया और एक सिक्का दिया और कहा कि खोटा है। तो उसने कहा कि सिक्का तो मैं वापस कर दूंगा, असली दे दूंगा, लेकिन जो यहाँ 1,000 से ऊपर लेके जाता है वो खोटा सिक्का लाता नहीं है। तुम बड़े कंजूस आदमी हो कि 10,000 लेके गए और एक सिक्का लाए हो। कहने लगा कि दीन देश के लिए आए, दीन देश के लिए आए, पैसे पूरे दूंगा। इसको भी पता है कि मैंने दीन बेचा है, मतलब दूसरों ने कुछ नहीं बेचा है, मैंने दीन बेचा है। ये बड़ी अजीब मुसीबत है जो इंसान इन ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाए जिद्दत उठाता है, और न सिर्फ दूसरों के हाथों जिद्दत उठाता है, अपने अंदर भी जलील होता है कि मैं जलील हो गया, लेकिन फिर खुश हो जाता है, अपने आप को धोखा देता है, कहता है ठीक है इतना चलेगा, और ये नहीं मालूम कि जब मरेगा तो फिर क्या होगा, फिर दुनिया कहीं और पहुंच जाएगी। बस इमाम का ये अजीब व गरीब जुमला है, अजीब व गरीब इस लिहाज से कह रहा हूं कि अमल बहुत दुश्वार है। हर जिल्लत से अपने नफ्स को बुलंदतर समझो। अच्छा, इस जिल्लत से बचने का क्या तरीकेकार हो सकता है? सिर्फ एक तरीकेकार है, ख्वाहिशात के जाल में नहीं आओ, कम पर कान हो जाओ। बस जो शख्स चाहता है उसको इज्जत नसीब हो, उसे बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जो इज्जत का तलबगार है उसे कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कुर्बानी का तरीकेकार यही है कि कम पर काने होता है। मुझे अभी तक अपनी जिंदगी में समझ में आया है कि जैसे ही कनाट छोड़ो लालच बढ़ती है, लालच बढ़ती है तो बेइज्जती आती है। लालची इंसान को इज्जत नहीं मिलती, लालची इंसान बेइज्जत हो जाता है। तो मुझे अभी तक ये समझ में आया है कि अगर कनाट को पकड़ा रहे इंसान, अच्छा कनाट में एक अजीब चीज देखिए, तजुर्बे से देखिए, अल्लाह पर भरोसा करते हुए अगर कनात करे, एक दफा होता है बुजदिल इंसान होता है बुजदिली की वजह से कहता है मैं कनात करता हूं, ये नहीं कह रहा हूं, अगर अल्लाह पर भरोसा करते हुए कनात करे और किसी चीज से आंखें फेर ले, खुदा वो चीज जरूर कदमों में डालता है। ये मैंने तजुर्बे से बहुत दफा देखा है, कई दफा इसको मैं आजमा चुका हूं। लिहाजा अगर मेरे सामने कोई बड़ी चीज आए और मुझे लालच दिखाकर लेनी हो तो मैं जब्त नफ्स करूंगा कि लालच ना दिखाऊं, क्योंकि फिर आसानी से आ जाएगी, और अगर मैं लालच दिखाऊंगा तो अभी जिल्लत से आएगी। थोड़ा सा सब्र कर लें, जिस चीज को आप अल्लाह की खातिर छोड़ेंगे अल्लाह जाने नहीं देगा, आपके कदमों में लाएगा। मैंने इसके अजीब व गरीब तजर्बे किए, अब पता नहीं उस चीज की लालच में तजर्बे किए, ये भी मुझे नहीं समझ में आता, शायद मैंने उस चीज की लालच में ये करना शुरू कर दिया। लेकिन ये मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे काम भी हुए हैं जिसके जो आम आदमी के बस में थे ही नहीं, यानी होने ही नहीं थे। अगर मैं लाख पीछे भागता तब भी नहीं होने थे, और अगर थोड़ी सी देर के लिए खुदा की खातिर छोड़ दो तो हो जाएंगे। अब मैंने अर्ज किया, मुझे तो अब यह डरने लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन्हीं चीजों की लालच में छोड़ रहा हूं कि बाद में घूम के आ जाएंगी, फिर ज्यादा आसानी से भी आएगी, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ना भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये है कानून बहुत अजीब, इसको आप अपनी जिंदगी में आजमा रहे होंगे और आजमाइएगा इंशाअल्लाह। दुरूद भेजे मोहम्मद वाला। यही हकीकत اور اسی حقیقت کو ہم سب سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. خبردار تمہیں تمام اور حرص کی تیز رو سواریاں ہلاکت کے گھاٹ پر نہ اتاریں. توجہ فرمانے اس تشبیہ کے اندر کچھ باریکی ہے. تمہیں تمام اور حرص کی تیز رو سواریاں, گھاٹ سواریاں ایسی ہوتی ہیں بہت تیز بھاگ رہی ہوتی ہیں, مثلا گھوڑا بہت تیز بھاگ رہا ہوتا ہے کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا. بعض وقت کیا ہوتا ہے جانور بے قابو ہو جاتا ہے تو اس کی جہاں مرضی آتی ہے وہاں اتارتا ہے. میں اس کا بھی تجربہ کیا ہے ایک آدھ دفعہ. کسی جانور کو مجھے کسی نے بٹھا دیا اور وہ چموچ تھا, کنٹرول میں نہیں تھا. اب میں داغ اس کا لگام کھینچتا تھا کہ بدبخت رک جائے, جا کر رکا اس جگہ پہ جہاں میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہاں پہ رک جائے. تو یہ ہے جانور کے اندر کہ اگر یہ بہت تیز رفتار ہو جائے, چموچ ہو جائے تو اپنی مرضی سے اپنی منزل پہ رک جائے. امام فرما رہے ہیں تمام اور حرص کی تیز رو سواریاں ہلاکت کے گھاٹ پر نہ لا اتاریں. یہ اپنی مرضی سے اتاریں گی اور جہاں بھی اتاریں گی وہ ہلاکت ہوگی. اگر ہو سکے تو یہ کرو کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو. یعنی مت سوچو خدا نہیں دے رہا یہ دے رہا ہے, یا خدا دے رہا ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو کہاں سے آتا. یہ سب مت سوچو. اگر دیکھیں ابھی عجیب جملہ ہے, تعبیر بھی بہت عجیب ہے. اگر ہو سکے تو یہ کرو, یعنی تمہارے لیے بہت سخت ہوگا. اگر ہو سکے تو یہ کر لو, لیکن تمہارے لیے سخت ہوگا. اگر ہو سکے تو یہ کرو کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو. کیوں؟ کیونکہ تم اپنا حصہ اور اپنی قسمت کا پا کر رہو گے. اس کے بعد قناعت دینے کے لیے امام نے یہ ارشاد فرمایا, جو تھوڑا وہ تھوڑا جو اللہ سے بے منت خلق ملے. خلق کسے کہتے ہیں؟ یعنی مخلوق. جو اللہ سے مخلوق کی منت اٹھائے بغیر ملے تھوڑا سا, وہ اس بہت سے کہیں بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھوں سے ملے. جو اللہ سے بے منت خلق تھوڑا ملے وہ اس زیادہ سے کہیں بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھوں پھر منت اور احسان سے ملتا ہے. اگرچہ حقیقتا جو ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے. امام فرماتے ہیں جو مخلوق دیتا وہ بھی دیتا تو وہ بھی اللہ کا ہی ہے, لیکن کیا کرتا ہے؟ منت جمع کے دیتا ہے. تم ولی نعمت کسی کو بیچ میں مت ڈالو. تم خدا سے اوپر لو لگا کے رکھو, خدا تمہیں خود دے گا اور تمہیں کسی مخلوق کی منت بھی نہیں اٹھانی پڑے گی. ہاں وہ تھوڑا دے تو تم اس تھوڑے کو کثیر سمجھ لینا. اس کی بڑی عجیب مثالیں ہیں, عجیب و غریب. شاید ان عجیب و غریب مثالوں میں سے ایک مثال مجھے بہت عجیب لگی ہے. ایک دفعہ مشہد گیا تو ہمارے بہت اچھے ایرانی دوست تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ان کے استاد تھے مولانا, وہ کوئی بزنس وغیرہ کرتے تھے جس میں ان کو بارہ کافی آسانی تھی, وسعت تھی, اور انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی اللہ کے عجیب بندوں سے ملنے پہ. تو وہ ایسے بندوں سے جا کے ملتے تھے, ان کے حالات پہ غور کرتے تھے, پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھائی میں ایک بندے سے ملا ہوں اس کے حالات ایسے. تو کہنے لگے کہ ان کو پتا چلا کہ پتہ نہیں کس علاقے میں ایران کے ایک چوپان ہے, چرواہا, بکریاں اور بھیڑیں چراتا ہے اور 500-600 بکریوں کا ریوڑ ہے اور وہ اکیلا ہے, وہی چراتا ہے. اچھا یہ بات تھوڑی عجیب سی ہے, 500-600 بکریاں آپ کے پاس ہوں, آپ کبھی تو سوئیں گے نا. اور کہنے لگے کہ مشہور یہ تھا کہ باندھتا بھی نہیں ہے. کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی باندھتا بھی نہیں ہے, سوتا بھی تو ہوگا کبھی تو. تو کہنے لگے کہ میں وہ ہمارے استاد سے ملنے چلے گئے, اس سے ملنے گئے, جا کے دیکھا تو پتا چلا ہاں بھائی ایسا ہی ہے, 500-600 نہیں ہے, بہت زیادہ ہیں بکریاں, اور باندھتا بھی نہیں ہے اور سوتا بھی ہے اور بکریوں کو کچھ نہیں ہوتا. تو کہنے کہ اس سے پوچھا, یہ بات جو سادہ لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ سے بہت نزدیک ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں کے جیسے پیچیدہ لوگ خدا سے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں, ان لوگوں کے دل بعض اوقات بہت نزدیک ہوتے ہیں. تو گیا اس کے پاس, اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ماجرا ہے, تم کوئی اور ہے؟ کہ نہیں کوئی اور نہیں, میں اکیلا ہوں. تو باندھتے کیوں نہیں؟ خدا ہے. کیوں مان؟ یعنی کیسے ہوتا ہے خدا ہے کیا مطلب؟ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ جب میں اپنا کام کر لیتا ہوں, مثلا کبھی نماز پڑھنے لگتا ہوں یا کبھی سونے لگتا ہوں, تو میں خدا سے کہتا ہوں خدا ہے میری ڈیوٹی ختم ہو گئی, تیری شروع ہو گئی, اب تو سنبھال. کیا میں یہی کہتا ہوں خدا سے کہ بھائی تو نے مجھے مخلوق خلق کیا تھا, ان کو پالنے کے لیے ذمہ داری دی تھی, میں نے اپنا کام کر دیا, میں نے اپنا کام کر دیا ہے, اب تو اپنا کام کر لے, ان کو سنبھال لے, میں اب جاتا ہوں سونے کے لیے, یا مجھے نماز پڑھنی میں نماز پڑھوں گا. تو کہا کہ تو یار عجیب بات ہے, کبھی کوئی بکری ہوتی غائب نہیں ہوئی. میں نے کبھی کوئی غائب نہیں ہوئی, اللہ اپنی ڈیوٹی صحیح کرتا ہے, ہم بھی اپنی ڈیوٹی صحیح کریں. انہوں نے کہا کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا جس سے یقین ہو گیا کہ اللہ ہی کر رہا ہے؟ یعنی ہاں ہوا. کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ سو رہا تھا اور میں نے اسی طرح اللہ پہ ڈالا تھا کہ تو کر لے گا. میں سو کے جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف بھیڑ بھیڑیے کھڑے اور گویا مجھ پہ حملہ کرنے والے. کہنے لگے میں نے باہر کمبل سے سر نکال کے دیکھا کہ بھیڑیے بہت زیادہ ہیں اور میں کھڑا بھی ہوا میں نہیں لڑ پاؤں گا ان سے. تو میں نے کہنے لگا کہ میں نے وہ کپڑا اپنے سر پہ اوڑھ کر کہا خدا ہے اوور ٹائم بھی تو ہی کر, میں نہیں آ سکتا اس میدان میں, یہ تیرا ہی میدان ہے, تو ہی لڑے, میں کہاں لڑ پاؤں گا. تو کہنے لگا میں پھر کپڑا اوپر اڑا اور مجھے پتا تھا جب تک میں اندر نہیں آیا یہ خدا سنبھالے گا, یہ ہمیشہ سنبھالتا ہے. تو کہنے لگا میں پھر سو گیا اور خدا سے کہا خدا ہے تو ہی سنبھالنے, میرے بس کا نہیں, اتنے بھیڑیے ڈھیر سارے آ گئے. کہنے لگا اس کے بعد جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا بھیڑیے چلے گئے. تو میں نے ساری بکریاں گنی کہ مثلاً کچھ ہوا تو نہیں. تو کہنے لگا میں نے دیکھا ایک کم کوئی, تو میں نے سوچا کہ یہ ایک کم کیوں ہوئی, آج تک تو خدا نے کبھی ایسا کیا نہیں تھا کہ مثلاً کام خراب ہو گیا, ایک خراب کیوں ہوا. تو کہنے لگا پھر مجھے یاد آیا کہ وہ جو کم ہوئی ہے اس کو ایک بیماری لگ گئی تھی جو دوسروں کو لگنی تھی, اللہ نے بھیڑیے بھیجے تھے اس بکری کو اٹھوانے کے لیے. یہ خدا ہے, اس کو پتا ہے مجھے کام کیسے کرنا ہے. ہم لوگ بلا میں بہت ساری چیزیں پریشان ہوتے پھرتے ہیں, یہ ہوگا کیسے, یہ نہیں جانتے کہ اگر ہم واقعا خدا کے لیے کریں گے بھائی وہ کام کرنا جانتا ہے, اس کو پتا ہے کیسے ہوگا. بلا جان پریشان ہونے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اچھا زیادہ زیادہ کیا ہوگا, زیادہ زیادہ تو مر جاؤ, بہت ہوا کیا ہو جائے گا, بہت بڑے مر جائیں گے مرنے کے. اچھا نہیں مرنا تھا کیا یہاں پہ, مرنا تو تھا, دس پندرہ سال آگے پیچھے ہوگا تو آگے میں کیا ہوگا, مرنے کے بعد بھی وہیں جانا تھا. ابھی اگر جلدی مر جائیں گے اپنی دانش میں جلدی تب بھی وہیں پہ جائیں گے. کوئی زیادہ لاس نہیں ہونا ہے, بلکہ لاس تو ہونا ہی نہیں ہے, صرف پریشانی جھیلنی ہے ہم لوگوں, صرف پریشانی جھیلنی. اچھا اس کا بہترین راستہ کیا ہے, پریشان مت ہو, جو بھی مصیبت آ رہی ہے پریشان مت ہو, مطمئن رہے اللہ جانتا ہے, اور اگر میں صحیح رہا اور خدا پہ اعتماد کیا تو وہ سنبھال دے گا. مشکلیں تو بہت آئیں گی, اگر میں آپ سے یہ کہوں نا فلاں دعا پڑھتے رہے گا کبھی مشکل نہیں آئے گی, یہ بات صحیح نہیں ہے. تمام آئمہ نے سختیاں جھیلی ہیں, تمام آئمہ کار نے سختیاں جھیلی ہیں. تو یہ کہنا فضول سی بات ہے کہ دنیا میں کوئی سختی نہیں آئے گی, سختی تو آئے گی اور آنی بھی چاہیے, نہیں آئے تو پریشان ہو جائے گا کہ اب اللہ کے بندے رہے یا نہیں رہے. سختیاں آئیں گی, صرف ایک بات ہے پریشان مت ہو, یہ ساری سختیاں اللہ کی طرف سے آئیں گی, وہ اس کو سنبھال بھی رہے گا ان شاء اللہ. درود بھیجو محمد ایک جملہ انتہائی نفیس مولانا خاموشی کے بارے میں کہا, خاموشی میں بہت راز ہے, کم بولنے میں بہت راز ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم لوگ جو اتنا بولتے ہیں بولنے والے, ان کا کیا ہوگا قیامت کے دن, لیکن چلو ٹھیک ہے, شاید یہ بس اللہ کی ذمہ داری کی وجہ سے زیادہ بولنا صحیح ہے, لیکن بہرحال خاموشی میں بہت راز ہے. امام فرما رہے ہیں بے میں دو دو آپشن ہیں آپ کے پاس, فرض کریں آپ نے خاموش رہنے کو عادت بنا لی, آپ نے کہا بھائی میں کم بولوں گا, اب ایک امکان ہے کہ جہاں بولنا چاہیے تھا وہاں خاموش رہ گئے, پھر کیا ہوگا, غلطی ہو گئی نا. امام فرما رہے ہیں دو امکانات ہیں, یا تو تم بے محل خاموش رہے, اگر تم نے خاموشی کو اختیار کر لیا تو کسی جگہ بولنے کی تھی اور تم نے نہیں بولے, خاموش رہے بے محل خاموش. اچھا اگر اس خاموشی کی عادت کو اختیار نہیں کیا اور کیا عادت پڑ گئی بولنے کی, اس میں خطرہ کیا ہے, جہاں خاموش رہ جانا چاہیے تھا وہاں بول پڑے. اب دو غلطیوں میں سے ایک امکان ہے, اگر آپ نے خاموشی کی عادت اختیار کر لی تو ایک امکان ہے کہ جہاں خاموش نہیں ہونا تھا بولنا تھا آپ خاموش رہے, اور اگر بولنے کی عادت ڈال دی تو جہاں خاموش رہ جانا چاہیے تھا آپ بول پڑے. کون سی غلطی سنبھالنا آسان ہے؟ امام فرما رہے ہیں جہاں خاموش نہیں رہنا تھا اور آپ غلطی سے خاموش رہے تو سنبھالنا آسان ہے, جہاں نہیں بولنا تھا اور وہاں بول پڑے اس کو سنبھالنا بہت مصیبت ہے, اس کو سنبھالنا بہت مصیبت ہے. اب ذرا تصور کریں مولا نے کوئی مقدمہ مؤخرہ کچھ نہیں لکھا, چھوٹا سا ایک جملہ لکھا اور اس سے یہ سب نکالا. عربی میں یہ تھا وَتَلَافِيكَ مَا فَرَتَ مِن سَمْتِكَ اَيْسَر مِن اِدْرَاكِكَ مَا فَاتَ مِن مَنْتَقِكَ. اردو میں ترجمہ یہ بنے گا, بے محل خاموش کا تدارک بے موقع گفتگو سے آسان ہے. بے محل خاموش کا تدارک، یعنی کوئی انسان جہاں پہ بولنا چاہیے تھا وہاں خاموش رہا، اس کا تدارک کرنا آسان ہے اس کے مقابلے میں جو بے موقع بول پڑتا ہے. کیوں؟ برتن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ منہ بند رکھو، جو کھل جائے تو اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا. ہاں خاموش رہے تو بعد میں بولا جا سکتا ہے. بس اگر آپ خاموش رہے جہاں پہ آپ کو بول جانا چاہیے تھا، بعد میں اس کا تدارک ممکن ہے کہ آپ بعد میں بول لیجیے گا. لیکن اگر جہاں پہ خاموش رہنا تھا آپ بول پڑے، اب اس کا کوئی تدارک نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ منہ کھول گیا تو پھر تو مانگا ختم ہو گیا. فرمانے بے محل خاموش کا تدارک بے موقع گفتگو سے آسان ہے. برتن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ منہ بند رکھو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے دست طلب بڑھانے سے مجھے زیادہ پسند ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے جو کم ہے، امام فرما رہے ہیں اس کم کی حفاظت کر لو، اس پہ قانع ہو جاؤ، یہ اس سے مجھے یہ پسند ہے. کس کے مقابلے میں؟ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کرو، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا. اس کے بعد ایک اور جملہ اسی طرح انتہائی خوبصورت اور پیچیدہ عربی میں دیکھیے گا، وَمَرَارَتُ الْيَاسِ خَيْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ. بہت نفیس جملہ ہے عربی، اس کا اردو ترجمہ ہے. فرمانے کہ یاس کی تلخی، یاس کسے کہتے ہیں؟ ناؤمیدی. ناؤمیدی مثلا ناؤمیدی کی کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ آپ اگر آپ کے دل میں یہ امید ہوتی ہے کہ اگر مانگ لیتا تو دے دیتا اور آپ نے نہیں مانگا، صحیح آپ نے سیکھا مولا سے، مولا نے کہا تھا دوسروں سے مت مانگو، آپ نے نہیں مانگا، نہیں مانگا آپ محروم رہ گئے، اور آپ کے ذہن میں کیا رہ جائے گا؟ اگر مانگتا تو دے دیتا. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یاس کی تلخی، نا امیدی کی تلخی، کہ میں اگر مانگ لیتا تو دے دیتا. امام فرما رہے ہیں یہ جو یاس کی تلخی ہے، یاس کی تلخی سہ لینا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. تم یاس کی تلخی سہ لو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت مت اٹھا. بھائی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نا دل میں، دیکھیں اگر آپ نے نہیں مانگا اور محروم رہے تو دو امکان ہیں، بعد میں آپ کا نام کہے گا ہاں بھائی وہ آدمی تھا ہی ایسا کہ اگر مانگتا تب بھی نہیں دینا تھا اس نے، تب تو بہت اچھا ہوگا نا کہ نہیں مانگا. ایک دفعہ یہ ہو سکتا ہے آپ کا نفس کیا ہے کہ نہیں اگر مانگ لیتا تو دے دیتا، تو یہ یاس کی تلخی ہو گئی. امام فرمانے ہیں کہ یاس کی تلخی سہنا آسان ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا وہ بدتر ہے، وہ بہت خراب ہے. یاس کی تلخی سہ لینا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. عربی بہت اچھی ہے، اردو میں اتنا مزہ نہیں آ رہا ہے، عربی بہت خوبصورت ہے. مرارت الیاس خیر من الطلب الی الناس، بہت خوبصورت بیلنسڈ. پاک دامنی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا فسق و فجور میں گھری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے. پاک دامنی سے محنت مزدوری کر لو، فسق و فجور کی دولت سے بہتر ہے. انسان خود ہی اپنے راز کو خوب چھپا سکتا ہے. امام فرما جو میں کہہ رہا ہوں نا، ہر ایک کو پتہ ہے خود اس نے کیا چھپایا. انسان خود ہی اپنے راز کو چھپا سکتا ہے. بہت سے لوگ ایسی چیز کے لیے کوشاں ہوتے ہیں جو ان کے لیے ذرہ رساں ثابت ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے. من اکثر احجر ومن تفکر ابصر. اس جملے کی نزاکت کو دیکھیے، جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے. جو زیادہ بولے گا کب تک علم دے گا؟ زیادہ بولے گا تو پھر اور فور بکنے لگے گا، پھر اس کی بے عزتی ہوگی. جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے، سوچ وچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے. یعنی جو سوچ وچار ہی قدم اٹھاتا ہے، عربی میں کیا تھا؟ من اکثر، جو زیادہ بولے گا احجر، ہزیان بکے گا، الٹی سیدھی باتیں کرے گا. ومن تفکر، اور جو غور فکر کرے گا ابصر، اسے بصارت مل جاتی ہے، بصیرت مل جاتی ہے، بصارت مل جاتی ہے، چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے. اس کے بعد ایک اور جملہ فرمایا، نیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے، بروں سے بچے رہو گے تو ان کے اثرات سے محفوظ رہو گے. نیکوں سے میل جول رکھو تم نیک ہو جاؤ گے. اب اس سے بڑی اور کیا ضمانت چاہیے اچھائی کی محفل میں بیٹھنے کے لیے؟ فرمایا قارن اہل الخیر تکن منہ، اہل خیر کے ساتھ رفتہ کرو، مقارن نہ کرو، اٹھو بیٹھو، تکن منہ تو ان میں سے ہو جاؤ گے. ایزن محترم آپ خود بتائیے گا، اس فلسفہ حیات سے بڑھ کر کچھ چاہیے؟ یقین فرمائیے میں اپنے ایجوکیشن سسٹمز کے اوپر متاثر ہوں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہمارے پاس یہ دولت موجود ہے زندگی گزارنے کے قوانین کی. یہ زندگی گزارنے کے اصلی قوانین ہیں. یہ حکمت ہے, یہ وہ حکمت ہے جو اہل بیت اطہار ان تک دینا چاہتے تھے. ابھی ممکن ہے ہم یہاں پر کوئی ہو جس کو ان جملات کی گہرائی ابھی خیال نہ ہو, لیکن تجربوں سے گزرے ہوئے لوگ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ان سے کیا ملنا ہے. یہ زندگی کی اورینٹیشن کے لیے کر رہا ہے, تمہیں زندگی ایسے گزرنی چاہیے. اور اگر اس کے اوپر وہ زندگی گزارنا شروع کر دی, زندگی آسان ہے, زندگی بہت آسان ہے, کیونکہ سختیوں کے باوجود اس کے اندر ایک لذت ہوگی. اور اگر ان سے انحراف کیا تو بظاہر نرمی آئے گی لیکن زندگی سخت ہو جائے, زندگی بہت بری گزرے گی. لہٰذا آزاد زندگی گزارنے کے لیے یہ قوانین بہت ضروری ہیں, اور یہ پورا ایک پیکیج ہے, یہ پورا ایک پیکیج ہے. ایک دوست نے مجھ سے کہا, مولانا صاحب اگر اللہ سے کوئی ایسی بات مانگے جس میں بڑے امتحانات ہوں اور ہم ان امتحانات میں فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا بھائی اللہ سے وہ مقام بھی مانگو اور امتحانات جھیلنے کی طاقت بھی مانگو. اچھا آپ سمجھ میں آئیے, ہر بات پورے پیکیج کے ساتھ مانگنی ہوتی ہے, پورے پیکیج میں مانگنا ہوتا ہے, یہ پورا پیکیج ہے. آپ اگر اہل ایمان بننا چاہتے ہیں یہ پیکیج ہے پورا, ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہیں ملتا ہے. یعنی کوئی یہ کہہ میں مولا کا شیعہ بن جاؤں گا اور اس میں سے کچھ نہیں لوں گا, پھر کہاں سے بنے گا؟ مولا کا شیعہ بننا آسان کام. آپ یقین فرمائیے جو علم اخلاق اور علم عرفان کے اساتذہ ہیں وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ شیعہ علی بننے کی دعا ذرا ٹھہر کے مانگنا, کیونکہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو وہ مصیبتیں آئیں گی کہ جھیلنا سخت پڑ جائے گا. یہ تو ہم اپنے آپ کو آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں, شیعہ یعنی علی, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اہل خبرہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ علی بننے کی دعا ٹھہر کے مانگو. یعنی ٹھہر کے مطلب یہ نہیں کہ نہیں مانگو, مانگو لیکن ذرا سوچ سمجھ کے مانگنا اور دل کڑا کے مانگنا, کیونکہ اب جو مصیبتیں آئیں گی وہ آسان نہیں ہوں گی. کیونکہ جو ہم سے پہلوں نے شیعہ علی بننے کی دعا مانگی تو سولی پہ چڑھے تھے, سولی پہ چڑھے تھے, پھر وہ نفیس گاڑیاں نہیں ملی تھی صاحب, پھر بڑی مصیبتیں کھائیں, گاڑیاں بھی کھانی پڑی, سب کچھ ہوا. جنہوں نے ہم سے پہلے دعائیں مانگی تھیں کہ ہم شیعہ علی بنے, وہ بڑی مصیبتوں میں پڑے, گردنیں کٹی ہیں, کھالیں اتاری گئی ہیں, زندہ زندہ کھالیں اتاری گئی ہیں, خاردار کوڑے برسائے گئے, بوٹیاں کاٹی گئی ہیں. یہ سب کچھ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے شیعہ علی بننے کی تمنا کی. تو یہ راستہ آسان نہیں ہونا چاہیے, اس راستے میں تو پھر جان دینا بہت آسان کام. اور یہ کربلا ہمارے سامنے, کس نے سختی نہیں جھیلی؟ وہ جان حبشی غلام سے لے کر خود سید الشہداء تھا, سب نے مصیبت جھیلی, اور بعض کی مصیبتیں ایسی تھی جو ہمارے سامنے آ گئی, بعض کی مصیبتیں ایسی تھی جو ہمارے سامنے نہیں آئی, بعض کی ایسی مصیبتیں تھیں جو ہمارے سامنے آئیں اور ہم بھی تڑپ اٹھے کہ یہ کیسی مصیبت تھی. کہ مثلاً اگر تمام مجاہدین کربلا کے اوپر غور فرمائیں جو جہاد کرنے گئے اور سید الشہداء کے پاس آئے, ایک مجاہد ایسا ہے جس کو الوداع کرنے آئے تو سید الشہداء بھی غش کھا کے دے, وہ شہزادہ حسن کا بیٹا قاسم, وہ امام حسن کا لخت چلا. جب وہ الوداع کرنے آیا ہے تب مولا کا عالم یہ تھا کہ گدے سے لگایا اور اتنا روز کے غش کھا کر. جب بھی کوئی مجاہد الوداع کرنے آتا تھا سید الشہداء کہتے تھے جاؤ تیاری کر کے آؤ, جب قاسم الوداع کرنے کے لیے آئے تو کہا میں اپنے قاسم کو خود تیار کروں گا, تمام اوزار حرب خود سید الشہداء نے سجائے قاسم کے اوپر. اور اس کے بعد آخر میں جب قلعہ خود رکھنے لگے تو دیکھا سر کے اوپر کوئی ٹوپی نہیں آتی ہے, تو امامہ باندھ لیا, تحت الحنک لگایا, اور اس کے بعد علامہ ذیشان حضرت جوادی روایت پڑھتے تھے, حضرت قاسم نے کہا بیٹا نزدیک آؤ, جب وہ نزدیک آئے تو گریبان چاک کر لیا. قاسم نے کہا ابو یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا بیٹا چاک گریبان یتیمی کی نشانی ہے, شاید کسی کو رہ پائے. شہزادہ قاسم کا جانا بڑا سخت تھا سید الشہداء کے لیے. قاسم میدان میں اترے تو ایک لہی کہنے لگا میں اس کو زمین پر گراؤں گا, دوسرے نے کہا یہ اتنا معصوم سا چودھری کے چاند کی طرح کا بچہ ہے, اسے مار کے تجھے کیا ملے گا؟ جب شہزادہ
شہید نے ایک زرب لگائی, وہ بیچارے قاسم زمین کے اوپر آئے اور ایک موقع پر چچا کو آواز دی گئے, ابن چچا میری مدد کو آئے. سید الشہداء جو دشمن کی طرح اللہ کے تو دشمن کے گھوڑے قاسم کے اوپر کچھ اثر کرے گا. بس ایک موقع آتا تھا سید الشہداء لڑتے تھے اور گھوڑے ادھر سے ادھر ہوتے تھے اور قاسم کی آواز آہستہ آہستہ جب بھی چلی گئی, پر جب سید الشہداء پہنچے تو قاسم کی آواز آئی.
پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اس دنیا میں ان کی زیارت, اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بیمار ہیں شفا عاجل کامل نصیب فرما. جو مشکلات میں قرض کے بار میں اس در کریم کا واسطہ, ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار چند بے گناہ اہل بیت کے چاہنے والے جیلوں کے اندر ہیں, تجھے واسطہ اسرائے کربلا کا ان بے گناہوں کو جنہوں نے شدید ظلم سہے لیے. اے پاک پروردگار اسرائے کربلا کا واسطہ ان بے گناہوں کو آزادی و رہائی نصیب فرما. جو ہمارے شہید اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں عسکری رضا مختار نقوی اور وہ تمام مومنین کے جو انسان ہاتھ کے اندر شہید ہو رہے ہیں, تجھے واسطہ محمد والے محمد کا شہدائے کربلا کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں بالاخص مومنین بحرین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ان پر ظلم کرنے والے قابل ہدایت نہ ہو تو واسل جہنم فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے. پاک پروردگار دنیا میں ام تیری حجت کے نام پر ہے. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.